السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارك في مدينة میں ایک مقدس اور مبارک رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل ہوا، اور اسی مبارک مدینے میں قرآن مجید کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا. آن حضور پر قرآن مجید کا یہ نزول لگ بھگ 23 سالوں میں مکمل ہوا. اس دوران میں ہر سال رمضان مبارک ہی میں جس قدر قرآن مجید اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اس کا مذاکرہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، تاکہ اپنی حیات طیبہ کے آخری رمضان مبارک میں آن حضور نے پورے قرآن مجید کا مذاکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ کیا. اس طرح گویا قرآن مجید کی ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائی، اور وہ قرآن مجید کو امت مسلمہ کو منتقل فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور صحابہ اکرام کے دور میں قرآن مجید کی تقسیم صرف سورتوں اور آیات میں، اس کے علاوہ صرف ایک لفظ اور ملتا ہے، اور وہ احکام کا یا منزلوں کا. کیونکہ صحابہ کرام عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت ایک ہفتے میں مکمل کیا کرتے تھے، لہذا قرآن مجید کی سورتوں کو اس طرح گروپ کر دیا گیا کہ وہ 7 حصوں میں منقسم ہو گیا، تاکہ ایک حصہ یا ایک حصہ یا ایک منزل روزانہ تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے. بعد میں جب مسلمانوں کا ایمان اور اسلام کا جوش و خروش قدر کم ہوا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ ہر مسلمان ہر روز ایک پارہ پڑھ کر ہر مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیا جائے. چنانچہ یہ قرآن مجید کے 30 پارے وجود میں آئے، اور اس کے ساتھ ہی ہر پارے کو، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہر سورت کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، اور اسی تقسیم سے آج ہم زیادہ واقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام میں روزانہ انشاءاللہ العزیز ایک پارے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی جائیں. قرآن حکیم کا پہلا پارا جو الف لام میم کے نام سے موصول ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، قرآن مجید کی اہم ترین سورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بہت سے نام بھی ہیں. اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے لیے بمنزل اساس ہے. اسی طرح اس کا نام الکافیہ بھی ہے، الشافیہ بھی ہے. سورہ فاتحہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی افتتاحی سورت ہے. یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے کہ ایک سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان اس حقیقت تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، اور وہی اس کا پروردگار اور پالنہار ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر اس حقیقت تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ انسانی اعمال عبث اور بیکار نہیں ہے، بلکہ ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، اور انسان کو اپنے اعمال کی سزا یا سزا مل کر رہے گی، اور اس کا پورا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا جو رب العالمین. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گویا کہ انسانی فطرت کی اس پکار کا ذکر کیا گیا، اور اس کو الفاظ کا جامع پہنایا گیا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے انسان ایک متوازن اور معتدل راستے کا محتاج ہے، اور یہ معتدل اور متوازن راستہ انسان اپنی عقل سے معین نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے وہ مجبور ہے کہ اللہ ہی سے درخواست کرے کہ وہ اس کے سامنے اس صراط مستقیم کو واضح کرے اور اس پر چلنے کی اسے توفیق عطا فرمائے. اس سورہ فاتحہ کا گویا کہ جواب ہے پورا قرآن مجید. یہی وجہ ہے کہ اگلی سورت سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جن میں نیکی کا شعور اور احساس موجود ہو، جو بھلائی کے اور ہدایت کے طالب ہوں، ان کے لیے کامل ہدایت نامہ اس قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرما دیا. پہلے پارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کی 141 آیات آئیں. یہ سورہ مبارک کا قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے. یہ 141 آیات 16 رکوعوں میں منقسم ہیں، جن میں سے پہلے 2 رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں، جن میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو قرآن مجید سے صحیح طور پر مستفید ہو سکتے ہیں، اس استفادے کی شرائط ان لوگوں کے اوصاف کی صورت میں بیان کر دی گئے. ایک وہ لوگ جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث یا اپنے تعصب کی بنیاد پر یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر آ گئے ہیں، اور اب گویا کہ انہوں نے قرآن کی ہدایت سے اپنے آپ کو یکسر محروم کر لیا. اور ایک ان دونوں کے مابین ایک گروہ جسے ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں، جو مدعی تو ایمان کے ہوتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں ایک روگ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور یہ روگ جو ہے انہیں ایمان کی طرف یکسو نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد تیسرے رکوع میں گویا کہ قرآن مجید اپنی دعوت کا خلاصہ پیش کرتا ہے. اس کی اہم ترین آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے بنی آدم، اپنے اس رب کی بندگی اور پرستش اور اطاعت اور غلامی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور تم سے پہلے جتنے انسان تم گزرے ان سب کو پیدا کیا. اس کے بعد پھر انتہائی دل نشین پیرائے میں 16 رکوع میں یہود کو دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اتباع کرو اسی دین ابراہیمی کا، ملت ابراہیمی کا، کہ جس پر خود یہ نبی کاربند ہے اور جس کی طرف اب تمہیں دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت ختم ہوتی ہے بڑے ہی بلیغ پیرائے میں کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، ہمارے اور تمہارے جیسے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر کاربند تھے، اسی توحید کی دعوت اور اسی کی وصیت انہوں نے اپنی نسل کو کی تھی، اور آج اسی کی دعوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب اگر تم اس سے روبرداری کرو گے تو مجرد یہ بات کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو اور دلیل قدر انبیاء تمہاری نسل میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے، بلکہ اب اللہ کی عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.